حتیم بیت اللہ شریف کا غیر مسقف، یعنی جس کے اوپر چھت نہیں ہے، سقفن کہتے ہیں چھت کو، یعنی حتیم بیت اللہ شریف کا بغیر چھت والا حصہ ہے، لہذا حتیم کے باہر سے طواف کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حتیم کیا چیز ہے؟ وہ جو گول تھوڑا سا ایک ابھا ہوا حصہ، وہ چیز اصل میں خانہ کعبہ اس طرح سے تھا کہ دو کونے تھے اور دوسری طرف سے گول تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب حج تعمیر کیا گیا دوبارہ قریش کے ہاتھوں، تو انہوں نے اس چیز کی نیت کی کہ ہم صرف رزق حلال سے اس کو تعمیر کریں گے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ رزق حلال اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ پوری دیواریں بھی اٹھا پاتے۔ یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں انسان کی کمائیوں کا کیا حال تھا، تو انہوں نے پورا حصہ ڈالنے کی بجائے کہا وہیں چھوڑ دو، آج سے جب اتنا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو بھی پھر بیت اللہ کا حصہ ہی رکھا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الحجر من البیت، لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت من ورائه، قال اللہ تعالی وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حتیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف حتیم کے باہر سے کیا، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے کہ پرانے گھر کا طواف کرو، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ دوران طواف تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور ادیہ، ادیہ دعا کی جمع، اور اذکار کرنا چاہیے۔ دوران طواف بوقت ضرورت بات کرنا جائز ہے، لیکن کہانیاں نہیں گھڑنی چاہیے۔ بعض لوگ خاندانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں طواف کرتے ہوئے، جیسے بازار میں چلتے ہیں تو چلو چلنے کا پتہ نہ چلے باتیں کرو، تو بعض طواف میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انما جعل رمی الجمار والطواف بالبیت لإقامة ذکر اللہ لیس لغیرہ، وزاد الآخرون فی الحدیث والسعی بین الصفا والمروۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمی جمار اور بیت اللہ شریف کے طواف کو اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ بعض راویوں میں حدیث میں صفا اور مروہ کی صحیح کا اضافہ بھی کیا گیا، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ عن طاؤس رحمہ اللہ علیہ، رحمہ اللہ علیہ، ان رجل ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الطواف بالبیت صلاۃ فاقلوا من الکلام۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ ایک ایسے آدمی سے روایت کرتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا، بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، لہذا دوران طواف کم سے کم بات کرو، اسے نسائی نے روایت۔ دوران طواف اگر کوئی شرعی عذر، مثلا فرض نماز کا قیام پیش آ جائے، تو طواف کا سلسلہ منقطع کرنا جائز ہے۔ طواف کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے، یعنی روکنا پڑے، تو عذر دور ہونے کے بعد پہلے چکر شمار کر کے باقی چکر پورے کرنے چاہیے۔ باقی چکروں کا آغاز اسی جگہ سے کرنا چاہیے جہاں سے طواف کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، مثلا کسی کا وضو ٹوٹ جائے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اگر وہاں جا کے نماز کا وقت ہوا تو وہ تو ہے، بلا وجہ تو نہیں توڑنا چاہیے، لیکن کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض وقت تھک جاتا ہے تو بیٹھ جائے، تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر واپس دوبارہ وہیں سے شروع کر لے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یطوف بالبیت فأقیمت الصلاۃ فصلى مع القوم ثم قام فبنا على ما مدى من طوافه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیت اللہ کا چھت طواف کرتے، اس طرح نماز کھڑی ہو جاتی تو لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتے اور طواف کے جتنے چکر ادا کر چکے ہوتے اس کے بعد باقی چکر ادا کرتے. یہ روایت فقہ سنہ میں ہے، بات واضح ہے، میرا حل اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. طواف کی دو رکعتوں میں سے پہلی میں سورت کافرون اور دوسری میں سورت اخلاص پڑھنا مسنون ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعت الطواف بسورۃ الاخلاص قل یا ایھا الکافرون وقل هو الله احد. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دو رکعتوں میں سے ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو الله احد تلاوت فرمائی. اسے ترمذی نے روایت کیا. بیت اللہ شریف کا طواف اور نماز ممنوع اوقات میں بھی جائز ہیں. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ سن سورج کے نکلتے ہوئے، زوال کا وقت، اور جو خاص وقت ہمارے یہاں معروف ہے ان وقتوں میں طواف بھی کیا جا سکتا ہے. عن جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو اب مناف، دن اور رات کی کسی گھڑی میں لوگوں کو بیت اللہ شریف پر طواف کرنے اور نماز ادا کرنے سے منع نہ کرو. اسے نسائی نے روایت کیا. کون سے ہیں ممنوع اوقات؟ طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب. کیوں منع ہے؟ کیونکہ مشرکین اس وقت میں سورج کی پوجا کرتے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ شیطان ایسے وقت میں سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو جب سجدہ کیا جائے تو اس کو بھی ہو جاتا ہے. عمرہ ادا کرنے والے شخص کو طواف عمرہ شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. طواف مکمل کرنے کے بعد آب زمزم پینا اور اس کا کچھ حصہ سر پر بہانا مستحب ہے، یعنی ریکمینڈڈ، پسندیدہ ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمل ثلاثة اطواف من الحجر الى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على راسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع الى الصفا فقال ابدأ بما بدأ الله عز وجل به. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے طواف کے پہلے تین چکروں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کی، پھر حجر اسود کی طرف لوٹے اور اس کا استعلام کیا، پھر آپ زمزم کی طرف تشریف لائے اور زمزم پیا اور کچھ حصہ سر پر ڈالا، پھر پلٹ کر حجر اسود کا استعلام کیا اور اس کے بعد صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے ابدأ بما بدأ اللہ، میں سعی کا آغاز صفا سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں آیت کا آغاز کیا. اسے احمد نے روایت کیا. اللہ کے نبی کا دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود کے استعلام کرنے کو محدثین نے راوی کا صحف یعنی غلطی قرار دیا، کیونکہ متفق علیہ حدیث میں ایسا نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے کہ جہاں جو بات ہوتی ہے وہ وہاں پہ آ جاتی ہے نا. تو یہ بات بڑی پیاری ہے یہاں اسلام کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, تو اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے صفا سے مروہ کو شروع کر لو. اس سے آپ کو اجتہاد کا اور مسائل اخذ کرنے کا ایک طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جانتے بوجھتے کوئی دور کی کوڑیاں نہیں لانی چاہیے, جو حکم قرآن کی آیتوں سے سیدھا سیدھا واضح ہوتا جائے اس کو لے لینا چاہیے. زمزم روئے زمین کے تمام پانیوں سے بہتر ہے, ناروے کے پانی سے بھی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر ما ان علی وجہ الارض ما زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے, جو کہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا. یعنی بھوک لگی ہو کھائیں تو بھوک ختم ہو جائے گی, پیاس لگی ہو پیئیں گے تو پیاس ختم ہو جائے گی, بیمار ہیں پیئیں تو شفا ہوگی. کتنوں کو یقین ہے اس پہ, ہم ساتھ دوائی کے ساتھ زمزم کھاتے ہیں, ہمارا حال تو یہ ہے. پی کے دیکھیں اس کو اس نیت سے. زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زمزم لما شرب له. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. سبحان اللہ, کوئی نیت کر کے پیئے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ کام پورا کر دے گا. زمزم پینے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس زمزم پینے سے قبل درجہ ذیل دعا مانگا کرتے تھے. کیا؟ کان ابن عباس رضی اللہ عنہما اذا شربہ قال اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے, اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم, وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. اسے منظری نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے کیا مانگا, علم, اور کون سا علم؟ نفع بخش. کیونکہ علم تو بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن نفع مند تھوڑے ہی کرتے ہیں, اور بہت پیاری دعا ہے خاص طور پہ طالب علموں کے لیے. حضرت جابر بن عبداللہ زمزم پینے سے قبل درجہ ذیل دعا مانگا کرتے تھے. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زمزم لما شرب له وهذا اشربه بعطش يوم القيامة ثم شرب. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے, لہٰذا میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کے روز میدان حشر میں پیاس کی شدت سے محفوظ رہوں. پھر زمزم نوش فرماتے. اسے احمد نے روایت کیا. کیسے خیال آ جاتا ہے ایسی چیزوں کا جب بندے کو واقعی وہ چیز دل کو لگی ہو. زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشریف وہو قائم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا. اسے بخاری نے روایت کیا. عام پانی کی اپوزٹ یعنی اس کو کھڑے ہو کے پینا پسندیدہ نہیں ہے تو اس کو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. اب اس سے آپ کے کیا فرق پڑتا ہے؟ دلیل ثابت کریں, دلیل سے ثابت کریں. تو ہر چیز تو نہیں ثابت ہوتی, بس کہہ دیے تو کر لو. بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس دوا کو پانی کھانے سے پہلے کھانا, خالی پیٹ کھانا. بعض کہتے ہیں کھا کے کرنا, تو مان لیتے ہیں نا. بہت زیادہ ہم سوال تو نہیں کرتے. زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے. ملتزم کون سی جگہ؟ حضرت اسود سے خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ, تقریباً تین چار فٹ چھوڑیے. ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلزق وجہہ وصدرہ بالملتزم بالملتزم. حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے, شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ملتزم کے ساتھ اپنا چہرہ اور سینہ چمٹائے ہوئے دیکھا. یہ روایت فقہ سنہ میں ہے. اگر موقع ہو تو کیا جا سکتا ہے, لیکن عام دنوں میں تو بہت مشکل ہوتا ہے. طواف افاضہ ادا کرنے سے قبل اگر کوئی حاجی فوت ہو جائے تو کسی دوسرے ساتھی کو اس کا باقی حج یعنی طواف زیارت مکمل کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کی نیت پہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا. 110 میں اس کی وضاحت گزر چکی. اگر کسی کو طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے طواف مکمل کرنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے نا کہ شک پڑے گی, بالکل وہی بات ہے جیسے کہ نماز کی رکعتوں میں ہوتا ہے, تو ایک زیادہ کر لیا جائے اس حساب میں. اب یہ تو وہ باتیں تھی کہ جو طواف کے بارے میں مسنون ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بہت عام ہو چکی ہیں لیکن سنت سے ثابت نہیں, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز, طواف کے لیے نوئی تو طوافی حاضر جیسے الفاظ سے نیت کرنا. کرتے ہوں گے لوگ اس طرح کہ میں نیت کرتا ہوں اس طواف کی, یہ منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ نیت دل کا فعل ہے, زبان پہ آ جائے تو قول بن جاتا ہے. حضرت اسود کے استلام کرتے وقت نماز کی طرح دونوں ہاتھ بلند کرنا, یہ بھی ضرورت نہیں. استلام کے بعد اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و علی سنت نبیک کا کے لفظ کہنا, کے الفاظ کہنا. اسی طرح دوران طواف سینے پر ہاتھ باندھنا, یہ بھی مسنون نہیں ہے. بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے اللہم ان البیت بیتک الحرم نبیک کے الفاظ کہنا, کیا حرج اگر کرنے دیا جائے تو, بنا تھوڑی, یہ منع بھی تو نہیں کیا نا. تو یاد کر لیں وہی مثال کہ ایک بناتے ہوئے کہ جو سب کچھ ڈالے اور نمک بھی ڈال دے, تو بھائی کو کدھر ہے ریسیپی میں نہیں لکھا, تو آپ کہہ دیں کہ منع بھی تو نہیں کیا. آج ہمارے ہاں دین میں اضافے اسی سوچ سے تو ہوگی, کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایک تو شاید کچھ نہ کچھ اس کا ٹیسٹ بن جائے, لیکن دین کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے جب ہم اس میں اپنی مرضی سے چیزیں ڈالتے ہیں. دوران طواف اللہم اجعلہ حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور یا عزیز یا غفار کہنا. لیکن اس میں ایک بھی لفظ برا نہیں ہے. ترجمہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ اس حج کو نیکیوں سے بھرا ہوا حج کر دے, گناہوں سے معافی والا حج, اور مشکور یعنی شکر وہ کوششیں جن کی قدر دانی کی گئی, اور ایسی تجارت جو کبھی بھی پرانی نہ ہو, گھاٹے میں نہ ہو, اور اے غالب اور بخشنے والے کر دے. ایک بھی لفظ برا نہیں, نہ کوئی شرک ہے نہ بدعت ہے, یعنی نہ شرک ہے نہ اللہ کے نبی کی ذات میں کوئی بات ہے. لیکن نہیں کہنا, کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا, کیونکہ آری نہ منا سکھانا. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں خود ہی نہ طریقہ بنا لوں حج کا, کہا مجھے سکھا حج کے طریقے. تو عبادت یا دین کے طریقے گھڑنے والی چیز نہیں, ماننے والی چیز ہے. دوران طواف رکن شامی, رکن عراق یا مقام ابراہیم کا استلام کرنا, یہ بھی ثابت نہیں. بارش کے دوران یہ سمجھتے ہوئے طواف کرنا کہ اس سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوران طواف رکن یمانی کو بوسا دینا, رکن یمانی کو چھونے کے بعد حضرت اسود کی طرح ہاتھ کو بوسا دینا, ہجوم کے باعث رکن یمانی کو چھو نہ سکنے کی صورت میں حضرت اسود کی طرح دور سے اشارہ کرنا, رکن یمانی کو چھوتے ہوئے حضرت اسود کی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا, حجر اسود کو ہجوم کے بعد چھو نہ سکنے کی صورت میں دور سے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو چومنا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیر دینا۔ عام طور پہ تو وقت نہیں ملتا لوگوں کو، تو وہ جماعت میں دیکھتے سب بیٹھے ہوئے تو وہ امام سب سے پہلے سلام پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، نماز خراب کر دی اپنے بوسہ لینے کے لیے۔ ہے حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت آواز نکالنا، دوران طواف پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ یہ تو بہت ہی معروف ہے، دعاؤں کی کتابوں میں بھی اکثر ملتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ طواف عمرہ کے سارے چکروں میں رمل کرنا، جوش میں آ گیا آپ کہتے ہیں ہم سارے چکروں میں پہلوانوں کی طرح بھاگتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ حجر اسود کے سامنے فرش پر سیاہ لائن، سیاہ پتھر کی لائن پر ہی طواف کی دو رکعت نماز ادا کرنا، بہت لوگوں کو دیکھا گیا یہاں پڑھتے ہوئے۔ حجر اسود یا بیت اللہ شریف یا غلاف کعبہ کو چھو کر اپنے جسم پر ملنا اور یقیدہ رکھنا کہ اس سے شفا یا برکت حاصل ہوگی۔ اصل پتہ ہے کہ ہم لوگ ہیں بڑے جذباتی، ہر چیز میں اپنی طرف سے کچھ اضافے کر لیتے ہیں، اور آپ دیکھا کریں وہاں بعض لوگ تو حجر اسود کی دھجیاں بکھیر توڑ کے لا رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جب حج بدلنے والا ہوتا ہے اس کا، تو آپ دیکھیں کہ نیچے اس کا کتنا حصہ پھٹا ہوتا ہے، ریپیئر کی ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ یہ بدلا جاتا ہے، لیکن لوگ نیچے سے توڑ توڑ کے لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس وقت کے سامنے دیر تک استلام کے لیے کھڑے رہنا اور بار بار رفع الیدین کی طرح ہاتھ بلند کرنا اور بار بار بسم اللہ اللہ اکبر کرنا، ایسے لوگ بات پکا رہے ہوتے ہیں نا وہاں، بالکل بار بار اللہ اکبر کی طرح کرتے ہیں۔ تو جو طریقہ ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ اسی پہ کفایت کرنے میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوران طواف متوف یعنی طواف کرنے والے کا باواز بلند دعائیں مانگنا، اور حجاج کے گروپ کا پیچھے پیچھے بلند آواز سے اس کو دہرانا، یہ تو کتنا عام ہے، پہاڑوں کی طرح لوگ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک پڑھتا ہے پھر سارے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے کنسنٹریشن بھی نہیں رہتا اور عبادت واقعی ایک رسم بن جاتی ہے۔ صرف ہجوم کے وقت مقام ابراہیم کے نزدیک نماز طواف ادا کرنے کے لیے مزاحمت کرنا کہ مجھے یہیں پڑھنا ہے، آپ مجھے جگہ دیں، تو یہ چیزیں جو ہیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا، اور چونکہ یہ سب سے اہم رکن ہے نا، طواف ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم وہیں جا کے کرتے ہیں، تو اس کے مسائل کو جان کر ہمیں یقیناً اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے وہ چیز سیکھ لی جس کے بعد انشاءاللہ ہمارا طواف اچھا ہوگا۔ کوئی سوال اگر اس موضوع سے متعلق ہوتا پوچھ سکتے ہیں جی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اگر چار چکروں سے بعد پہلے وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر کے دوبارہ پہلے سے شروع کریں، اور اگر اس کے بعد ہو تو نہیں، تو ہم نے سیدھی سی بات پڑھ لی کہ پہلے جب بھی ٹوٹے بس آپ وضو کر کے آئیں اور وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دلیل موجود ہے نا آپ کے پاس، بس رحم نہ کریں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ بیماری ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور جب ہو رہی ہے اس وقت نہیں پتہ چلتا، تو رحم نہ کریں، بس آپ نماز سے پہلے وضو کریں جی، آپ فیل کریں آپ کا دل کیا کہتا ہے، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک طواف کر لیا اور اس کے بعد اب آپ کو کوئی ویٹنس نہیں فیل ہو رہی تو کر سکتے ہیں، اور ویسے ایک طواف کر کے تھوڑا بیچ میں گیپ لینا بھی چاہیے، صرف وہ ایک پھر رسم بن جاتی ہے اور مطلب اس میں وہ خوشبو کم ہو جاتا ہے جی۔ اور کوئی بات جی؟ طواف کے اندر ایک تو آپ نے پڑھ لی رکن یمانی سے حجر اسود تک، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، باقی تین کونے حجر اسود سے لے کے پورا حتیم سے گھومتے ہوئے رکن یمانی تک، اس میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی جس کو موسٹلی لوگ تیسرا کلمہ کہتے ہیں، یہ نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں نہیں انہوں نے لکھی کیونکہ ان کی مطلب معیار پہ وہ نہیں آئی ہوگی حدیث، لیکن وہ موجود ہے حدیث اور وہ صحیح حدیث ہے، اور ساتھ اس کے آپ کوئی بھی دعا مانگے اپنی۔ دیکھیے اس کا بیسٹ طریقہ جو مجھے لگتا ہے، سات چکر ہے نا، تو ہم نے اپنی دعائیں مانگنی ہوتی ہیں نا، تو آپ اس کو بانٹ لیں، پہلے چکر میں اپنے لیے کریں زیادہ اپنی جو بھی آپ کے دل کی باتیں، دوسرے چکر پورے میں ماں باپ کے لیے کر لیں، پھر اس طرح تیسرے میں بھائی بہنوں کے لیے کر لیں، چوتھے میں بیچارے میاں کے لیے بھی کر لیں، ساتویں میں سسرال کے لیے بھی کر لیں، ہاں مسلمانوں کے لیے کر لیں، یعنی بانٹ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اب آپ ٹھہر دیں ذرا ہمیں دکھا دیں پہلے کون سے چکر میں تھی، تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں، خود اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، لیکن اس طرح وہ دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی رہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، باقی اپنی دعائیں مانگ لیں۔ چلے الحمد للہ یہ ٹاپک پورا ہوا۔